دیگر آواز بلند صلوات
فاتحه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وآل محمد.
اگر یہ عمل مدینہ کے اندر انجام پاتا
تب بھی شاید چندہ تعجب کی گنجائش نہیں کی. تعجب اس بات پر ہے کہ یہ عمل کوفہ کے اندر انجام پایا. چاہوں گا کہ اس واقعے کو پہلے بیان کر لیا جائے کہ واقعہ کیا واقعہ ہے, پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے, اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس واقعے سے جو عبرتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں, عملی عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں, وہ عبرتیں کس قسم کی عبرتیں ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جیسے کہ آپ کے علم میں سید الشہداء مدینے سے تشریف فرما ہوئے ہیں مکہ کی سمت, اور جب وہ مکہ کی سمت پہنچے ہیں تو دنیا اسلام کے مختلف شہروں کو انہوں نے خط تحریر فرمائے, جس میں اپنی اس حرکت کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے یزید حاکم وقت کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا ہے, ہم اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے, اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حاکمیت یزید کا انکار کریں. سید الشہداء کا یہ پیغام بعض شہروں میں خط کے ذریعے سے اور بعض شہروں میں لوگوں کے ذریعے سے تمام مسلمانوں تک پہنچ گیا. سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ تفصیلی رد عمل کوفہ سے ظاہر ہوا. بصرہ میں بھی خط گیا تھا, بصرہ سے بھی کچھ خطوط آئے تھے, لیکن ظاہر سب سے بڑی تعداد جو خطوط کی تھی وہ کوفہ سے تھا. اچھا یہ کہ سید الشہداء نے کوفہ کو پیغام کیوں بھجوایا اور کوفہ سے سب سے بڑا رد عمل ہوا, ان میں سے کوئی چیز غیر معمولی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ دنیا اسلام کے اندر ہمیشہ سے اہل بیت کے ماننے والوں کا شہر مشہور تھا. کوفہ کا ایک بڑا مقام تھا اہل بیت کے ماننے والوں میں, لہذا جب مولا کو 37 ہجرہ میں جنگ جمل کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے سب سے زیادہ جس شہر کے اوپر نظر رکھی کہ وہ مدد بھیجے گا وہ کوفہ کا شہر تھا. جب مولا امیر المومنین کو خبر ملی کہ لشکر جمل مدینہ سے روانہ ہوا ہے اور بصرے کی سمت گیا ہے, اس موقع پر مولا نے عبداللہ بن عباس کو کوفہ ارسال کیا اور کوفیوں سے کہا کہ اپنے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھو. کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری کی گورنرشپ تھی, اس کی حاکمیت تھی, اس نے رد عمل دینے میں سستی دکھائی. مولا نے کوفہ کی اہمیت کے پیش نظر کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوفہ کی طرح مضبوط ماننے والا شہر اس جنگ کے اندر شرکت نہ کرے, مولا نے اپنے فرزند کو امام دوبون کو کوفہ ارسال فرمایا, اور جب امام کوفہ تشریف لائے تو کوفہ کی عوام نے امام کے حضور میں اپنی بیعت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم امیر المومنین کا ساتھ دیں گے. لہذا جمنی لشکر میں زیادہ تر لشکر جو امیر المومنین کے ساتھ تھا وہ مدینہ کا نہیں تھا, اسے مدینہ کے لوگ اس قسم کی جنگ میں شرکت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. کوفہ کا لشکر تھا جو مضبوط لشکر تھا امیر المومنین کے ہمراہ. جب 36 ہجرہ میں جنگ جمل پیش آ گئی تو بصرہ اور کوفہ تقسیم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ بصرہ خلیفہ ثالث کے ماننے والوں کا شہر ہے اور کوفہ امیر المومنین کے ماننے والوں کا شہر ہے. یہ ہمیشہ کی تقسیم ہو گئی, ہمیشہ تاریخ میں یوں ہی سوچا جاتا تھا. یہ تذکرہ ہوا ہے 37 ہجرہ کا. اس کے بعد 38 ہجرہ میں جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں بھی مضبوط ترین لشکر جو امیر المومنین کا ساتھ دے رہا تھا ظاہر سارا کا سارا کوفے کا ہی تھا, پھر تو امیر المومنین کا دارالخلافہ کوفہ تھا, تو کوفیوں نے بہت ساتھ دیا امیر المومنین کا. 8 مہینے کی جنگ تھی اور اس جنگ میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے. 39 ہجرہ میں جنگ نہروان پیش آئی. جنگ نہروان نے در حقیقت کوفیوں کو تقسیم کر دیا. کچھ وہ کوفی تھے جو امیر المومنین کے مخالف ہو گئے, خارجی لشکر کے اندر گئے, اور اکثر وہ کوفی تھے جو امیر المومنین کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن ایک مشکل تھی, تو تین جنگوں میں کوفیوں نے ساتھ دیا تھا لیکن ایک مشکل کے ساتھ. اگر کوئی ان تینوں جنگوں کا مطالعہ کرے, اور ہمارے پاس تاریخ کے اندر کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے ان جنگوں کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا, کچھ عربی میں ہے, کچھ فارسی میں, کچھ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے. مثلا جنگ صفین کا جو شاید سب سے تفصیلی مطالعہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ عربی کی ایک کتاب وقعت صفین نصر بن مزاحم نام کر کے ایک شخص کی ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی بھی. شاید سب سے تفصیلی مطالعہ. جو کوئی بھی ان تینوں جنگوں کا مطالعہ کرے وہ ایک بات کا نتیجہ فوراً لے گا، کوفہ مشہور تھا اہل بیت کے ماننے والوں کا، لیکن لشکری امام کو امام نہیں مانتے تھے، حاکم مانتے تھے. یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے. ایک ماننے والا ممکن ہے مانتا ہے، جنگ بھی لڑ رہا ہے ساتھ کھڑے ہو کر، لیکن امام نہیں مانتا، حاکم مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے. ممکن ہے خلیفہ بھی مانتا ہو لیکن امام نہیں مانتا. تو آپ تصور کیجیے، جب تک خارجیوں نے امیر المومنین کی مخالفت ظاہر نہیں کی تھی اس وقت تک امام کے لشکر میں تھے یا نہیں تھے؟ امام کے لشکر میں تھے. امام کو حاکم مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ حاکم بھی مانتے تھے، لیکن کیا امام مانتے تھے؟ نہیں، امام نہیں مانتے تھے. اگر امام مانتے ہوتے تو کیا تصور کر سکتا ہے کوئی گلے پہ تلوار رکھتے کہتے کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفی مشہور ہے کہ امام کے ماننے والے ہیں، لیکن امام کے ماننے والے، خاندان اہل بیت کے ماننے والے لیڈرشپ کی حد میں، امامت کی حد میں نہیں ہے، معصوم کی حد میں نہیں مانتے، لیڈر مانتے ہیں. مثلا ان سے پوچھا جائے تم بصریوں کے ساتھ ہو، خلیفہ ثالث کے ماننے والے ہو یا علی کے ساتھ ہو، تم شامیوں کے ساتھ ہو یا علی کے ساتھ ہو، دونوں کے جواب میں کہیں گے ہم علی کے ساتھ ہیں. امام مانتے ہو؟ نہیں، امام نہیں مانتے. نشانیاں میں نے آپ کی خدمت درج کی، جنگوں کا پورا پیٹرن آپ دیکھیں، بہت کم امام کے ہمراہ وہ ہیں جو امام کو امام مانتے ہیں، اکثر لوگ حاکم مانتے ہیں. یہ مشکل کوفیوں کی مشکل ہے. ہمارے خیال میں بہت کم لوگوں نے، جن لوگوں نے کوفیوں کا جائزہ لیا ہے، اس مشکل پر توجہ دی ہے. بس اگر کوئی یہ کہے، اب یہاں پہ ایک حساس نقطہ، اگر کوئی یہ کہے کوفہ شیعوں کا شہر ہے، اس کا مطلب آج کی دنیا میں کیا لیا جاتا ہے، اس زمانے میں کیا لیا جاتا تھا؟ اگر کوئی کہے کوفہ شیعوں کا شہر ہے تو میں کہوں گا پہلے یہ بتاؤ شیعہ کا مطلب کیا ہے. شیعہ کا مطلب ساتھ دینے والا ہے، کوفہ شیعہ ہے. شیعہ کا مطلب امام ماننے والا ہے، پھر کوفہ شیعہ نہیں ہے، پھر کوفہ حامی ہے، شیعہ نہیں ہے. تو اب یہ مشکل کسی نے پہچانی نہیں ہے. اچھا، یہ تاریخ میں بہت ہوتا ہے، تھوڑی سی مشابہت آئی اور لوگوں نے اس کا حکم اس کو دے دیا. ایسا بہت ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کس کو تاریخ میں شیعہ کہا جاتا ہے جس کو ہم جیسے آج کے زمانے میں برابر میں بھی نہیں بٹھائیں گے. نہیں، یہ شیعہ نہیں، شیعہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی چھوٹی سی شباہت کی وجہ سے، کسی چھوٹی سی شباہت کی وجہ سے. ہمارے خیال میں کوفیوں کے ساتھ ایسا ہوا. 40 ہجرہ تک یہ لوگ آتے آتے یہاں پہنچے. اب دیکھیے اگلا زمانہ دیکھ لیتے ہیں. 40 ہجرہ میں مولا کی شہادت ہوئی، فرزند ارجمند امام دوگم بیعت لیتے ہیں، کوفی بیعت کر لیتے ہیں. کتنے کوفی بیعت کرتے ہیں؟ اصل بہت کم ہیں جس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہ کی. قوم امام کی ذات مقدس میں درود بھیجے محمد والے محمد. بہت کم کوفی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. بیعت تو سب نے کی تھی. لشکر ترتیب دیا، لشکر میں بھی آ گئے. اب جو لڑنے کھڑے ہوئے تو بہانے ڈھونڈنے لگے. اب آپ سے میں ایک سوال کروں گا، یہ جو لشکر 40,000 کا امام کے ساتھ چلا ہے، امیر شام کا مقابلہ کرنے میں بہانے ڈھونڈ رہا ہے، یہ امام کو امام مانتا ہے کیا؟ کیسے امام مانتا؟ اگر یہ امام مانتا ہوتا تو کیا بہانے ڈھونڈتا؟ اچھا، ہمارے پاس موجود ہے کہ لشکر کے اندر بے تحاشے جاسوس تھے، بے تحاشا جاسوس ہے، پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے. اب تو پوری دنیا کے نزدیک ثابت حقیقت ہے کہ امیر شام نے لشکر کے اندر بے تحاشا جاسوس بھرے ہوئے تھے. یہ امام مانتے تھے؟ یہ تو لیڈر بھی نہیں مانتے تھے. امام کے اوپر اپنے ہی لشکر والوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، یہ تو پھر لیڈر بھی نہیں مانتے تھے. اس کا مطلب معاملہ بہت خراب ہو چکا تھا کوفیوں کا. کوفی 41 ہجرہ تک پہنچتے پہنچتے امام تو دور کی بات، لیڈر ماننے کے اندر بھی مشکل سے درپیش تھے. اور اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب امیر شام نے کنٹرول حاصل کر لیا کوفہ کے اوپر، تو لوگوں نے یہ کہا کہ علی حق پر ہیں لیکن عدل اتنا سخت ہے کہ ہم ساتھ نہیں دے پائیں گے. عدل سخت ہے، یعنی جملہ اس طرح کا جملہ بعض لوگوں کی زبان سے اس زمانے میں نکلا اور تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ علی کے ساتھ دینے میں جنت تو ہے لیکن دنیا کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر امیر شام اچھا ہے، کم سے کم دنیا سے کچھ تو دے گا.
البتہ یہ ثابت ہوا تاریخ کے اندر کہ اگر وہاں سے نکلے تو نہ وہ آخرت رہی اور نہ ہی دنیا رہی. یہ بدبختی تو نصیب ہونی ہی تھی, یہ بھی ہوا. لیکن اب ان تمام باتوں کی روشنی میں صرف ایک سوال بار بار پوچھ رہا ہوں, وہ یہ کہ آیا کوفی اہل بیت کو امام مانتے ہیں؟ اگر امام مانتے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ حامی ہیں شیعہ بے تمام مانا ہمارے خیال میں نہیں ہے. اب آئیے, یہ تو داستان تھی 41 ہجرا تک کی. اس کے بعد امام مظلوم 50 ہجرا میں شہید کر دیے گئے. دوسرے امام, تیسرے امام کی امامت کا آغاز ہوا. 10 سال اور گزر گئے اس کے اوپر, اور اس 20 سال میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. ظلم و ستم بہت ہوا. اہل بیت کے مشہور ماننے والے در حقیقت وہ جو اہل بیت کو امامت کی حد میں مانتے تھے سب کے سب شہید کر دیے گئے. آپ اس میں دیکھ لیجیے. الحمدللہ اب اردو میں کتابیں بہت ترجمہ ہوئی ہوئی ہیں. 20 سال پہلے کبھی ہم ہوتے تو مشکل میں پڑ جاتے کہ ریفرنس کے طور پر اردو کی کتاب کون سی کہیں. اب تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں, مثلا کتاب نفس المحموم بہت مشہور کتاب ہے. نفس المحموم انہی شیخ عباس قمی کی ہے جنہوں نے مفاتیح الجنان جمع کی تھی. ان کی کتاب کے اندر پورے سید الشہداء کے واقعے کو بیان کیا گیا. مختل کی کتاب ہے نفس المحموم, اس کے اندر بالکل شروع میں ایک چیپٹر صرف اس بات پہ رکھا ہے کہ وہ کوفی جن کو 41 ہجرا سے لے کر 60 ہجرا تک معاویہ نے مروایا ہے کون کون سے لوگ. تو ان میں آپ اہل بیت کے بلند پایا تمام لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس دوران میں مار دیے گئے. مثلا حجر ابن عدی جیسے لوگ, عمر ابن حمد جیسے لوگ, یہ لوگ اپنے زمانے کے اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے کہ ان کی شہادتوں کے بعد لوگ کہتے تھے اب دنیا میں عابد و زاہد نہیں ہے, اتنے پرہیزگار لوگ تھے. 60 ہجرا تک پہنچتے پہنچتے کوفہ کی حالت یہ تھی کہ ماننے والے مشہور تھے, لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایسے تھکے میں ماننے والے کہ جو امام کی حد میں تو نہیں مانتے تھے, لیڈرشپ کو بھی مجبوری کے عالم میں مان رہے تھے. کیوں مجبوری کے عالم میں؟ اصل امیر شام کے نزدیک تو کوفیوں میں کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. امیر شام کے پاس کوفیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی, بس یہ ماننے والے ہیں اور دشمنوں کے شر سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ابھی بھی امامت کی حد میں نہیں مانتے ہیں. یہ پہلا نقطہ. اور دوسرا نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اس واقعے کی طرف جو 61 ہجرا پیش آیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ اس ایک حقیقت کو ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ رہا کرتے تھے ان کی زندگی کا رہن سہن کا انداز کیسا تھا. مثلا آج ہم اور آپ کراچی میں رہ رہے ہیں, معمولاً میں اور آپ اپنے فیصلے اکیلے نہیں کرتے. بس فرض کیجئے میں نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ مثلا یہ حاکم اچھا ہے یا برا ہے. معمولاً میں کیا کرتا ہوں, اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں, اپنی کمیونٹی کو دیکھتا ہوں, یہ لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی نکل کے فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر فرض لگائیے ہم نے کوئی سوچ لیا کہ بھائی شیعہ ہونے کے ناطے ہمیں یہ کرنا چاہیے, کتنے لوگ مانیں گے؟ پھر کراچی میں اعلان کر دیجیے شیعہ ہونے کے ناطے یہ ہونا چاہیے, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد آزاد ہوا ہوا ہے, وفاداریاں اتنی شدید نہیں ہیں. آپ تو الحمدللہ پھر خوجہ کمیونٹی کے اندر بہت وفاداری دیکھتے ہیں کہ بلاخر دسوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ کمیونٹی جڑی ہوئی ہے. اگر اس کمیونٹی کے سسٹم سے باہر دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے اندر تو کوئی کمیونٹی کی نٹنگ نہیں ہے, وہ تو بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ رہتا ہے, ہر ایک کو اپنا فیصلہ خود کرنا. ایسا ہی تھا کوفہ بھی؟ نہیں, کوفہ ایسا نہیں تھا. کوفہ در حقیقت چند قبیلوں کے رہنے کی جگہ تھی, اور جو بھی رہتا تھا وہ یقیناً کسی نہ کسی قبیلے کے اندر رہ رہا تھا, طے شدہ بات تھی. مثلا آپ کو کوئی کوفی ملے, کوفہ کیا اس زمانے کا ہر شہر ایسا ہی تھا, آپ کو کوئی آدمی ملے آپ اس سے پوچھیں کہاں کے رہنے والے ہو, مثلا وہ بتائے گا میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. پھر آپ پوچھیں گے اس شہر میں کس قبیلے کے رہنے والے ہو, تو وہ آپ کو قبیلہ بتائے گا. ظاہر ہمارے یہاں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا, بہت کم کوئی سوال کرے گا یہ. کہ مثلا میں کسی سے ملوں تو مجھ سے پوچھے تم کس کمیونٹی کے ہو، بہت سارے لوگ کسی کمیونٹی کے نہیں ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں. کوفہ ایسا نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ ایسے نہیں تھے، اس زمانے کے لوگ 100% قبیلے کے اندر رہتے تھے. اچھا اگر کوئی قبیلے کے اندر رہتا تھا، آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ نے کمیونٹی کے کوئی کام نہیں کیا، کمیونٹی کی کسی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کی، اپنی زندگی یوں ہی گزارتی رہی، کبھی ایک آدھ دفعہ آگے آگے نہیں آئے نہیں آئے، یہ کر لیا آپ نے. کیا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا. اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، شادی بیاہ، سلام دعا، ان سب کے اندر ایک قبیلے کے اندر تھے. اصل محلے قبیلوں قبیلوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے. کوفہ یا کسی بھی آپ شہر میں جائیں، جیسے آپ شہر میں پہنچیں گے آپ سے پوچھا جائے گا اس محلے کا نام کیا ہے، تو محلے کا نام کس کے نام پر ہوتا تھا؟ قبیلے کے نام پر. مثلا ایسے ہی کہہ رہا ہوں، محلہ بنی تمیم اس طرح نام ہوتا تھا، محلہ بنی تمیم، یعنی بنی تمیم کا محلہ ہے. اب اس علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ صرف بنی تمیم کے لوگ ہوں گے. دوسرے محلے میں گئے، مثلا محلہ بنی اسد، بنی اسد کے رہنے والے یہاں پہ رہیں گے. محلے محلے بٹے ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کوئی آدمی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، جو فیصلہ کرنا ہے اس نے قبیلے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. بس ایک قبیلے کا آدمی قبیلے سے ہٹ کر فیصلہ کرے، یہ نہیں ہوتا تھا. اچھا قبیلے کے اندر کون فیصلہ کرتا تھا؟ سردار، صرف سردار کر سکتا تھا فیصلہ. قبیلے کے اندر فیصلہ سردار کے ہاتھ میں تھا. اگر کوئی کوفہ اور اس زمانے کے شہروں کی یہ ماہیت نہ سمجھے تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں سمجھ پائے گا، نہیں سمجھ پائے گا یہ ہوا کیسے. یہ دو باتیں سمجھ لیں. اب آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہوا ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تسلسل کے لیے دہرا دیتے ہیں. سید الشہداء کے پاس نزدیک کوئی 18,000 خطوط آئے ہیں. ایک خط میں ایک آدمی کا سائن بھی ہو سکتا ہے، 50 آدمی کے سائن بھی ہو سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے اس کا کوئی حساب نہیں ہمارے پاس. خطوط کی تعداد کے بارے میں مشہور ہے کہ 18,000 تھے. یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ خطوط اتنے ڈھیر تھے کہ کئی بوریوں میں بند تھے، کئی بوریوں میں بند تھے. کیونکہ یہ معلوم ہے کہ روز عاشور ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء نے لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھے بلایا تھا، اب میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کر رہے ہو، لوگوں نے کہا ہم نے نہیں بلایا، تو سید الشہداء نے کہا جاؤ وہ بوریاں لے کر آؤ، اور وہ خطوط کی بوریاں لا کر سامنے ڈال دیں گی، یہ پھر کس نے لکھے ہیں. اور سید الشہداء نے کہا کہ تم نے نقاب لگائے ہوئے، لیکن میں تمہارا نام بتا سکتا ہوں کہ تم نے بھی خط لکھا ہے، کون کون پیچھے کھڑے ہو. سید الشہداء نے فرمایا اتنے خطوط لکھے گئے تھے. اچھا خطوط لکھے گئے، سید الشہداء نے حضرت مسلم بن عقیل کو ارسال فرمایا. حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے جتنے بھی بڑے قبیلوں کے شیعہ قبیلوں کے سردار تھے ان کو جمع کیا. سارا کام قبیلے کے سرداروں کے ہاتھ میں تھا، نیچے کا کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا تھا، قبیلے کا سردار. اچھا قبیلے بھی بٹے ہوئے تھے. یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک حساس نقطہ ہے جس کی طرف توجہ بہت کم کی گئی ہے، اور میں آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے میری ہمت بڑھتی ہے. اگر میں نے کوفہ کو کنٹرول کرنا ہے تو قبیلوں کا یہ نظام توڑنا پڑے گا، قبیلوں کا نظام توڑنا پڑے گا. ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ امیر المومنین کی طرف سے جو کوفہ کا گورنر تھا زیاد بن ابی، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. زیاد بن ابی کی مشکل بہت پرانی مشکل تھی. زیاد بن ابی کے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ اس کی ماں کا نام سمیہ تھا، اس کی نسل کا پتہ نہیں تھا. تین افراد میں مشکوک تھا کہ یہ تین افراد میں سے کوئی ایک اس کا باپ ہے. یہ بات زیاد کے لیے بڑی مصیبت کا سبب تھی، بہت بڑی بدنامی تھی عرب. امیر المومنین نے اس انسان کو گمراہی سے بچانے کی خاطر اتنی فضیلت دی تھی کہ اپنا والی بنا دیا تھا. کوفہ کا والی تھا یہ، تاکہ کسی طریقے سے اتنی عزت پا کر اس کا وہ درد دور ہو جائے, گمراہ نہ ہو. بدبخت پھر بھی گمراہ ہوا. 41 ہجرہ میں جب معاویہ آیا, اس نے زیاد بن نبی کو یہ آفر کی کہ میں تجھے اپنے باپ کے ساتھ ملحق کرنے کو تیار ہوں, میں کہوں گا تو میرا سگا بھائی, تو علی اور اولاد علی کا ساتھ چھوڑ دے, میرے ساتھ آ جا. زیاد بن ابی اپنی اس کمزوری کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ چلا گیا. جب معاویہ کے ساتھ گیا, اب معاویہ نے گورنر بنایا, اب جو زیاد کو گورنر بنایا, تو اب ایک مصیبت آئی ہے. وہ یہ کہ پہلے یہ مولا کے دور میں گورنر تھا, ایک ایک اہل بیت کے ماننے والوں کو جانتا تھا, ایک ایک کو جانتا تھا. کوفہ کے کس گھر میں کتنے جوان ہیں, کتنوں کے پاس اسلحہ ہے, کتنوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے, کتنے علی کی خاطر شمشیر نکالیں گے, کتنے صرف بولیں گے, کس قبیلے کا سردار ہلکا ہے, کس قبیلے کا سردار دولت سے بکے گا, کس قبیلے کا سردار عورت سے بکے گا, کس قبیلے کا سردار نہیں بکے گا, سب جانتا تھا. اب معاویہ کے لیے کام کر رہا ہے. جب یہ حکومت پر آیا, اس نے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ جو محلوں کی ترتیب تھی شیعہ محلوں کی, اس ترتیب کو ختم کر دیا. وہ کس طریقے سے؟ مثلا ایک علاقے کے اندر, یوں ہی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ فرض فرمائیے 200 گھر تھے, سب ایک شیعہ محل, شیعہ قبیلے کے. اس نے کیا کیا, قبیلے کی دو برانچز کی, دو شاخیں کی. معمولا ایک بڑے آدمی کے نام پر قبیلہ چل رہا ہوتا تھا, تو بعد میں کہیں دو ٹکڑے ہوتے تھے, لیکن پورا ایک کہلاتا تھا. تو اب اس نے کیا کیا, ایک حصے کو ادھر لے گیا, ایک حصے کو ادھر لے گیا. کس لیے؟ واضح کام, قبیلوں کو تقسیم کیا تاکہ شیعہ قبیلوں کی طاقت تقسیم ہو جائے, شیعہ قبیلوں کی طاقت تقسیم کرنے کی خاطر. یہ زیاد بن ابی نے کام کیا. اس کے بعد اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو رکھا, اور اس کا بیٹا بھی ان تمام کرتوت کو جانتا تھا جو یہ جانتا تھا زیاد بن ابی. اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد. معاویہ نے اپنے دور کے اندر ایک کام جو کیا, وہ یہ کہ شیعہ قبیلوں کی طاقت کو توڑ دیا کوفہ کے اندر. اس کو پتا تھا یہ میرے خلاف کھڑے ہوں گے, مستقبل کا منصوبہ کرتے ہوئے اس شہر کی طاقت توڑ دیا جس کے اوپر اہل بیت انحصار کر سکتے تھے, ان کی طاقت کو توڑ لیا. طاقت کو توڑنے کے بعد قبیلوں کی سرداری کے نظام میں بھی دخالت دی. وہ کس طریقے سے؟ مثلا پرانا سردار مر رہا ہے, اگلا سردار کس کو بننا ہے, اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جو ذرا سا اہل بیت کے مقابلے میں نرم پڑ گئے, جو ان کے لیے اتنے محب نہیں تھے, چاہنے والے تھے اتنے نہیں تھے. قبیلوں کی جگہ کو بھی خراب کیا, قبیلوں کی سرداری کے نظام کو بھی خراب کیا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا پرست کو بہت اچھی طرح پہچان لیتا ہے. شاید ہم اور آپ اگر دنیا پرست نہ ہو تو نہ پہچان پائیں, لیکن ایک جس طرح دین خدا کا ماننے والا دیندار کو پہچان لیتا ہے, دنیا پرست بھی دنیا پرست کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. معاویہ اور زیاد ابن ابی بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے قبیلے کے سرداروں میں کون دنیا پرست لوگ ہیں, ان کو اوپر لاؤ. کیوں؟ جتنا دنیا پرست اوپر ہوگا ہمارے لیے فائدہ ہے, خریدنا آسان ہوگا, خریدنا آسان ہوگا. 20 سال ان لوگوں نے محنت کی ہے کوفہ میں سے, کیا کام کیا, جو اہل بیت کو امامت کی حد میں ماننے والے تھے انہیں ختم کیا, شیعہ قبیلوں کی طاقتوں کو تقسیم کیا, سرداری کے نظام کے اندر مصنوعی لوگوں کو سرداری دلائی. آج بھی یہی کام ہوتے ہیں, آج بھی یہی کام ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہ کام کرنے کے بعد اب 60 ہجرہ میں مسلم بن عقیل ذی الحجہ میں کوفہ کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے 18,000 خط لکھے, مسلم بن عقیل رؤسا کے پاس آئے, قبیلے کے سرداروں کے پاس آئے, ان سے کہا جمع ہو جاؤ. یہ لوگ جمع ہوئے, جنہوں نے خط لکھے تھے وہ سب جمع ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ دیکھو معاملہ صرف ایک جنگ کا نہیں ہے, جانتے تھے صفین میں کیا ہوا تھا, جانتے تھے اس نے امام حسن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا. ان سے کہا دیکھو معاملہ صرف جنگ کا نہیں ہے, حسین اکیلے نہیں آ رہے, حسین کے ساتھ خاندان بھی آ رہا ہے, معاملہ صرف جنگ کا نہیں ہے, معاملہ بہت شدید ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں حسین کا ساتھ دینا ہے دولت کے ذریعے سے تو پیچھے ہٹ جاؤ, معاملہ دولت کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہم نے حسین کا ساتھ دینا ہے ایک مہینے کی جنگ کے ذریعے سے تو کا پیچھے ہٹ جاؤ, معاملہ ایک مہینے کی جنگ کا نہیں ہے. صرف وہ آؤ جو کہیں کہ ہم نے حسین کا ساتھ دینا ہے اپنی جان کے ذریعے سے, بس تم لوگ اس صورت میں سامنے آؤ. اب یہ جو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا صرف وہ سامنے آؤ جنہوں نے جان دینی ہے, ان قبیلوں کو کہا تم پہلے جان دینے کا فیصلہ کر لو. اچھا جب کوئی جان دینے کا فیصلہ کر رہا ہے تو پھر اس بات کا فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پھر قبیلے بچانے کی حیثیت نہیں. مثلا آپ میرے پاس آئے اور کہا کہ بھائی یہ مشن درکار ہے, جان دینے کا وعدہ کرتے ہو تو ساتھ آؤ. میں نے کہا میں جان دینے کو تیار ہوں, وعدہ کر لیا. پھر ایک موقع آیا جب مجھے اپنا گھر تباہ کرنا تھا, آپ نے کہا گھر تباہ کرو, میں کہوں گا میں نے جان دینے کی چاہیے, گھر تھوڑی تباہ کرنا ہوگا. تو آپ کہیں گے بھائی جب جان دینے کی بات ہوئی تو گھر تو گیا, پھر اس کا مطلب ہے. بدقسمتی سے یہاں پر ایسا ہی ہو رہا ہے, وعدہ کیا کہ جان دیں گے, مسلم بن عقیل سے وعدہ کر لیا ہاں یہ کام ہوگا. اس کے بعد مسلم بن عقیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دیکھیں کہ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں. مسلم بن عقیل نے خط تحریر کیا سید الشہداء کو اور سید الشہداء سے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے. یہ خط سید الشہداء کے پاس یقیناً 8 ذی الحجہ سے بہت پہلے پہنچ گیا تھا. کیوں؟ جب 8 ذی الحجہ کو سید الشہداء مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے, طے شدہ بات کی کوفہ جا رہے ہیں, اس کا مطلب مسلم بن عقیل کا خط بہت پہلے پہنچ گیا ہوگا. مسلم بن عقیل کا خط پہلے سے پہنچا ہوا تھا, سید الشہداء کے سامنے راستے میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اگر مکے سے نکلے تو کہاں جائیں گے, طے شدہ بات تھی کوفہ جائیں گے. اس کا مطلب پہلے سے طے شدہ بات تھی, اگر مولا رکتے تو حج انجام دیتے, حج انجام دینے کے بعد پھر بھی کوفہ ہی جاتے. لیکن وہ جو سازش ہونے والی تھی کہ بھیس بدے ہوئے حجاج آئے تھے سید الشہداء کو خاموشی سے شہید کرنے کے لیے, اس کی خاطر سید الشہداء نے سفر کو مختصر تیز کیا اور بجائے کہ حج انجام دیتے حج انجام دینے سے پہلے ہی کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے. یہ طے شدہ بات تھی کہ خط بہت پہلے آ چکا تھا, کوفے کا راستہ طے ہو چکا تھا, سید الشہداء کوفہ روانہ ہو گئے. اب عجیب یہ ہو رہا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جب سید الشہداء مکہ سے نکل رہے ہیں, یہ وہ رات ہے جب مسلم بن عقیل کی تنہائی کی رات شروع ہو رہی ہے. یہاں مسلم بن عقیل کی تنہائی کی رات شروع ہو رہی ہے. 8 ذی الحجہ کو سب کچھ تبدیل ہو گیا. بے احتمال قوی آج سے پہلے, اب اس وقت کے چند گھنٹوں سے پہلے جو عشاء کا وقت رہا ہوگا, یہ وہ وقت تھا جب مسلم بن عقیل کو احساس ہوا کہ اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. کوفی اتنے جلدی کیوں بدل گئے اور اتنی تیزی سے بدلے کہ مسلم بن عقیل امام کو خبر بھی نہیں دے سکے, یہ کیسے ہوا؟ مثلا فرض فرمائیے ہم اور آپ ایک محلے میں رہتے ہوں, فرض کیجیے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, محلے میں سب کسی بات کے اوپر متحد تھے, ٹوٹتے ٹوٹتے بھی تو دیر لگے گی نا. طبیعی سی بات ہے کہ بھائی بہت پورا محلہ متحد تھا, ایک گھر نے مخالفت شروع کی, سرایت کر گئی, باقی سب بھی مخالف ہو گئے, کچھ تو دیر لگے گی. یہاں تو عجیب معرکہ ہو رہا ہے, اثر تک پہ ساتھ تھے, عشاء پہ ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ کیسے ہوا ہے. اب یہ کیسے ہوا ہے, اس میں صرف ایک چیز تلاش کیجیے گا, یہ قبیلے کے سرداروں سے ہوا ہے, پبلک یہ کام نہیں کر سکتی تھی. بھائی پبلک ٹوٹتی ٹوٹتی بھی دیر لگاتی ہے, یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ قبیلے کے سرداروں نے اپنی پبلک کو حکم دیا کہ اب مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دینا ہے. حکم آیا سب نے ساتھ دیا, حکم آیا کہ نہیں دینا ہے سب اچانک غائب ہو گئے, ورنہ اور کوئی صورت نہیں. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ یہ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ ہم مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیں گے, تو میں کہوں گا پھر 18,000 کا فیصلہ تبدیل ہوتے ہوتے بھی چند دن لگ جانے چاہیے تھے. کھڑے کھڑے ایک رات کے اندر 18,000 کا فیصلہ تبدیل ہو گیا, یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے, سرداروں نے کیا یہ کام. اب صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی, سرداروں نے یہ کام کیوں کیا, سرداروں کے ساتھ کیا مصیبت پیش آ رہی ہے. یہاں پر ہمیں کوفیوں کی ایک کمزوری دیکھنی پڑے گی, ایک کمزوری دیکھنی پڑے گی, اس سے ایک سبق سیکھنا پڑے گا. دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو بات سمجھ میں آتی ہے, امام خمینی اپنی تقریروں میں درس اخلاق میں جملہ کہتے تھے مولانا المومنین کی کلمات سے حاصل کرتے ہوئے. مولانا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کا پیشوا بنے, اس سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لے. رہبر بننا آسان ہے, رہبر بننے سے پہلے نفس کی اصلاح کر لے. امام خمینی نے اس کی تشریح کی, اور تشریح یہ کی کہ کہ اگر کسی نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، مثلا 100 جگہ پہ اصلاح کرنی تھی، 90 کی اصلاح کی ہے، 10 کی اصلاح نہیں کی ہے، یہ جو 10 جگہ ہیں یہ اس کو ذلیل کروائیں گے، اس کو ذلیل کروائیں گے. کیا مطلب کیا ذلیل کروائیں گے؟ پبلک کے سامنے جو 90 چیزوں کے ذریعے اس کا اعتماد بنا ہے، اس 10 کی وجہ سے کہیں خراب ہوگا، اس 10 کی وجہ سے کہیں خراب ہوگا. درس ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے 60 احکام پہ عمل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ کافی ہے، مطمئن رہیے 40 کبھی نہ کبھی مروائیں گے، جو چھوڑ رہے ہیں وہ مروائیں گے. اگر کوئی یہ کہنا کہ نہیں اس 40 سے بھی کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، تو پھر میں کہوں گا یہ عجب دین ہے، عمل کرو تب بھی اچھا ہے، نہ کرو تب بھی اچھا ہے. نہیں کرو گے سزا ملے گی، پھر اس کی ذلت اٹھانی پڑے گی. کوفیوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پہلی مشکل یہ امام کے حد میں نہیں مانتے، سزا اٹھانی ہے. دوسری مشکل ان لوگوں کے ساتھ ایک اور ہے. آپ سے پوچھوں گا، اسلام میں قبیلہ اہم ہے یا امام کا حکم اہم ہے؟ یعنی آپ کا حق ہے کہ آپ سے کہیں گے یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ امام کے حکم کے سامنے تو کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوفہ میں ایسا نہیں ہوا، کوفہ میں ایسا نہیں ہوا. ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی بات، قبیلے کے سرداروں نے سید الشہداء کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب سرداروں نے ساتھ چھوڑا تھا تو نیچے والوں نے سرداروں کی بات کیوں مانی؟ نیچے والوں کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ تم اہم ہو ہمارے لیے یا امام اہم ہے؟ امام کھڑے ہیں، ان کا نمائندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ساتھ دو، جنگ کرو، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں کرے. لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب ہمیں سمجھ میں آئے گا، ان کی تربیت میں ایک نقص ہے، اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے، قبیلہ پرستی کی بنیاد ہے. یہ مصیبت ہے. جہاں کہیں اتنی سی خرابی ہے، یہ اتنی سی خرابی بھی ذلیل کروا دے گی. اتنی سی خرابی ہے کوفیوں کے اندر. بنی اسد شیعہ قبیلہ ہے، 3 جنگوں میں ساتھ دیا ہے، 20 سال مصیبت اٹھائی ہے، پھر بھی ایک مصیبت ہے ان کے اندر. کیا؟ قبیلہ پہلے، امام بعد میں. بس یہ مصیبت ہے. یہ جتنا کوفیوں نے ساتھ چھوڑا ہے مسلم بن عقیل کا، عوام کی سطح پر اور لیڈرز کی سطح پر، لیڈرز نے ساتھ چھوڑا ہے قبیلوں کی خاطر اور اپنے نفس کی خاطر، اور عوام نے ساتھ چھوڑا ہے صرف قبیلہ پرستی کی خاطر. تشریح آپ کی خدمت میں کرو، قبیلے کے سرداروں میں 2 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جن کو عبید اللہ نے یاد آیا، اچھا یزید کی جو شیطنت تھی وہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کوفی عبید اللہ اپنے ذات سے بہت ڈرتے ہیں. عبید اللہ اپنے ذات جلاد مشہور تھا ان کے درمیان، جلاد ہے، اور جلاد بے خبر جلاد نہیں ہے، باخبر جلاد ہے. مارتا ہے تو پھر چن چن کے مارتا ہے، اس کو پتا ہے کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے، اس کو پتا ہے کس کو مارنا ہے، کس کو پیسہ دینا ہے، میں نے عرض کیا کس کو لذتوں میں ڈالنا ہے، سب جانتا ہے. یہ لوگ بہت ڈرتے تھے عبید اللہ بن زیاد سے. یزید نے جیسے ہی دیکھا کہ کوفہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد سے کہا، کوفہ بھی تیری گورنرشپ میں، اس کو پتا تھا اب کوفیوں کی جان نکل جائے گی. اس کوفیوں کی دوسری مشکل آپ کو سمجھ میں آئی، حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں موت تک نہیں، زندگی تک. اگر موت تک بھی ساتھ دینے والے ہوتے تو عبید اللہ اپنے ذات کے آنے سے ڈر کیا ہے؟ آ جاؤ عبید اللہ حضرت، نہیں، اس بات پہ جان نکل گئی. پورے کوفہ کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی، عبید اللہ کا لشکر آنے والا ہے، بھاگ جاؤ. ایک یہ خبر مشہور ہوئی، ایک اور خبر مشہور ہوئی. یہ خبر تو صحیح تھی، عبید اللہ کا لشکر آنے والا ہے، عبید اللہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا بصرہ سے. ایک خبر تھی جو غلط خبر تھی، وہ مشہور ہوئی، اس نے اور مصیبت کر دی. کیا مشہور ہوا؟ مشہور ہوا کہ شام کا لشکر، بنی امیہ کے وحشت دہشت گردوں کا لشکر آ رہا ہے. یہ خبر مشہور ہو گئی. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے پہنچنے سے پہلے یہ خبر مشہور کروا دی کہ عبید اللہ ابن زیاد اکیلا نہیں آ رہا ہے، شام سے لشکر لے کر آ رہا ہے. شامی تو درندے مشہور تھے، شامی تو وحشی مشہور تھے، کہ یہ خدا رسول نہیں جانتے، یہ صرف اپنے حاکم کا اشارہ دیکھتے. اب اس وقت کوفیوں کی ایک اور مصیبت سامنے آئی، کسی نے اپنی عقل استعمال نہیں کی کہ شامیوں کا لشکر اتنی سی دیر میں کوفہ پہنچے گا کیسے؟ مہینے 1.5 مہینے کا سفر ہے، اگر عبید اللہ ابن زیاد آ بھی رہا ہے تو چلو ایک دن میں دو دن میں عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ پہنچ جائے گا. یہ شام سے کوفے تک کا لشکر کس طرح اڑ کے پہنچ سکتا ہے دو دن میں دس دن میں؟ اتنا بڑا راستہ, وہ بھی پورا لشکر قاصد پہنچ جاتا ہے. قاصد کا تو نظام ایسا ہوتا تھا کہ اس کے لیے گھوڑے تیار ہوتے تھے, یہاں سے اترا گھوڑا تھک گیا دوسرے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا, مثلا چند چند کلو میٹر کے اوپر تیار گھوڑے رکھے جاتے تھے کہ قاصد کو گھوڑا, قاصد کا گھوڑا نہ تھکے. تو گھوڑا جیسے ہی تھکتا تھا وہ گھوڑا تبدیل کر لیتا تھا, دوسرے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا. قاصد تو بہت تیزی سے آ جا سکتے تھے لیکن پورا لشکر آئے جائے یہ نہیں ہوتا تھا دو دن کے اندر. لوگوں نے نہیں سوچا, کوفہ والوں کی تیسری بیوقوفی سمجھ میں آئی ہے. یہ خوف کے مارے گھبرا جانے والے لوگ تھے, خوف سے گھبرا گئے. ان تین خامیوں کے ساتھ یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلم بن عقیل کے اندر ظاہر تینوں میں سے کوئی بھی خامی نہیں, نہ وہ عبید اللہ نے زیادہ سے ڈرنا ہے, نہ ان کو اپنی سرداری کا خوف ہے. سرداروں کا معاملہ اور آپ کی خدمت میں ذرا عرض کرتا چلوں, بہت تفصیلی بات ہو گئی اس سلسلے میں, شاید شب شہادت کی مناسبت سے کسی کے ذہن میں آئے کہ مناسب نہ رہا ہو, لیکن صرف تجزیاتی کام کی خاطر عرض کروں گا. سردار کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ عبید اللہ ابن زیاد میدان میں آیا, اس نے تمام سرداروں کو جمع کیا, اس نے تمام سرداروں میں سے جن کو پیسے کی طلب تھی, جس کو پتا تھا یہ پیسے سے بک جائیں گے, انہیں پیسہ نثار کیا. جتنا جس کو پیسہ چاہیے تھا سب کو پیسہ کھلا دیا. پیسہ کھلانے کے بعد بجائے یہ کہ ان سے کہتا کہ مثلا اب تم کہیں نہیں جانا, نے کہا نہیں پیسہ لو گے اور میرا ساتھ بھی دو گے, میرے لشکر میں بھی جاؤ گے. ابھی تو حسین کے لشکر میں جا رہا تھا, اب پیسہ لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں جائے گا. ان کے لیے کوئی یہ کہہ نہیں ایسا نہیں ہوا, نہیں سید الشہداء نے عاشور کے دن کہا ایسا ہوا ہے, عاشور کے دن کہا. عاشور کے دن لشکر عمر ابن زیاد سامنے کھڑا ہے, سید الشہداء نے کہا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا, تمہیں میں اس بات سمجھ میں نہیں آئی, پیسہ کھایا ان لوگوں نے. دوسرا, عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دی, اس نے یہ دھمکی دی کہ جس قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے والوں کو حسین کا ساتھ دینے دیا, اس قبیلے کے سردار کو اس کی اولاد سمیت قتل کر دیا جائے گا, اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا, اس کے باغوں کو جلا دیا جائے گا, اس کی ساری ذاتی ملکیت سب کی سب ضبط کر دی جائے گی, معاملہ ختم ہو گیا. کچھ دولت کی لالچ میں بک گئے اور کچھ خوف میں آ کر بک گئے. کچھ سردار ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم نہیں بکیں گے, ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے نیچے والوں کے ذریعے سے مروانے کی کوشش کی. من جملہ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ, ہانی ابن عروا جیسے لوگ, انہوں نے کہا ہم نہیں بکیں گے, ہم حسین کا ساتھ دیں گے. عبید اللہ ابن زیاد نے نیچے والے لوگوں کو تیار کیا کہ ان کے خلاف بغاوت کریں, ان کے اثر رسوخ کا خاتمہ کر دیں. یہ وہ تمام سازشیں تھیں جو حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے انجام پا گئے. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے, اگر آپ نے اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ عجل لنا ظہورا, اے خدا یا ان کے ظہور میں تعجیل کر, اور تربیت نفس میں ایک فیصد بھی چیز رہ گئی کہ ایک فیصد چیز مروا دے گی, یہ ہمیں نہیں چھوڑی گئی. ہم سمجھ رہے ہیں معاملہ صحیح ہو جائے گا, نہیں اگر صحیح ہونا ہوتا نا تو یہ کوفیوں کا بھی صحیح ہو جاتا. بغیر تزکیہ نفس, بغیر تربیت نفس کے یہ لوگ حسین کا ساتھ نہیں دے پائے. کس حسین کا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفیر, وہ امام جس کو رسول خدا کے شانوں کے اوپر بیٹھا بھی دیکھ چکے تھے, ان کا بھی ساتھ نہیں دیا, اس حسین کا ساتھ نہیں دیا جو خود بار بار کہہ رہا تھا کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہ کیا میرے علاوہ نواسے رسول کوئی اور زمین پہ ہے اس وقت, ساتھ نہیں دیا. ساتھ نہ دیا ہوتا یہ تو کوئی مشکل نہیں تھی, بچوں کی الٹس الٹس سنتے رہے اور پانی زمین کے اوپر بہاتے رہے. کوئی عقل میں سوچے ذرا, تم دس دن پہلے تک حسین کے ماننے والے تھے, دس دن پہلے تک حسین کا ساتھ دینے کی قسمیں کھا رہے تھے, 18,000 نے خط لکھا تھا, اب تم سکینہ کی پیاس پر اور پانی بہا رہے ہو, تم اتنے شکل و قلب ہو گئے, ایسے کیوں ہو گیا؟ یہ ہے مادہ پرستی, یہ دنیا پرستی. اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مجھ جیسے آدمی کے لیے اور ہم اور سب کے لیے, کہ اگر ہم اور آپ نصرت امام کا دعویٰ کر رہے ہیں, مسلم بن عقیل کا واقعہ بہت بڑا درس ہے, یہ امامت کی نصرت آسان کام ہوتا تو اس وقت دنیا میں امامت کے ماننے والے بہت ہوتے. پیسے کی محبت کتنا آسان کام ہے، دنیا میں کتنے پیسے کی محبت کرنے والے ہیں. اگر امامت کا ساتھ دینا بھی آسان ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں آسان ہے، تو مثلا ابھی کوئی سوچے صرف کراچی میں اہل بیت کے ماننے والے کوئی 20 لاکھ تو ہوں گے یقیناً، 20-25 لاکھ تو ہوگی آبادی. 20-25 لاکھ کی آبادی میں کم سے کم 5 لاکھ تو ایسے ہوں گے جو طاقتور جوان مضبوط جسم کے لوگ جو میدان میں آ سکیں، آئیں گے 5 لاکھ. تصور ہے، یہ وہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم امام کو ساتھ دے دیں گے. عزیزم 1400 سال پہلے کی تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے. مادہ پرستی کے ساتھ ساتھ نہیں دیا لوگوں نے. اگر میرے دل میں اتنی سی بھی مادہ پرستی رہ گئی، نفس پرستی رہ گئی، میں سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے پایا. 1400 سال پہلے کی تاریخ، حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ اس لحاظ سے انتہائی اہم واقعہ ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. خود مسلم بن عقیل کی مظلومیت عجیب مظلومیت ہے. یہ درس تو ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کی مظلومیت عجیب مظلومیت ہے. مسلم بن عقیل ہر کسی کی طرح جو اس زمانے کے حساب سے باخبر تھا، جانتے تھے کوفی ساتھ نہیں دیں گے. اچھا ذرا دیکھیے گا تاریخ میں کن کن لوگوں نے کہا تھا کہ امام حسین سے کہ کوفہ ساتھ نہیں دے گا. عبداللہ بن عباس، محمد بن حنفیہ، حتی عبداللہ بن زبیر، دسیوں لوگ اور ان تمام لوگوں نے کہا تھا کہ اے حسین کوفہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. سید الشہداء خود فرماتے تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں رسول اللہ کی کسی روایت سے پتہ چلا ہے کہ میں مارا جاؤں گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں مارا جاؤں گا. سید الشہداء کو بھی پتا ہے ساتھ نہیں دے گا. مسلم بن عقیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتے تھے کہ کوفہ ساتھ دے گا یا سمجھ رہے تھے کہ ساتھ نہیں دے گا؟ ایک خط ہمارے پاس موجود ہے مسلم بن عقیل کا. مولا نے مکہ سے ارسال فرمایا مسلم بن عقیل کو کہ تم کوفہ جاؤ، کوفہ کے حالات دیکھو. مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوئے، راستے میں دو رہنما لیے انہوں نے، صحرا میں سے گزرنا تھا، دو رہنما لیے، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. جو دو رہنما تھے، اس کتاب اس واقعے کو آپ مقتل کی مختلف کتابوں میں دیکھ پائیں گے، یہ دو رہنما کسی ایک جگہ پر کسی صحرائی طوفان کا سے دوچار ہوتے ہیں. دونوں رہنما مارے جاتے ہیں، مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھی مشقتوں کے ساتھ اپنی جان بچاتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں. اس جگہ پہنچ کر سید الشہداء کو ایک خط تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کوفہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. یہ جو کام جو شروع ہوا ہے، یہ شروع بھی اچھا نہیں ہوا ہے ہمارے خیال میں. آگے جانے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، کوفہ ساتھ نہیں دے گا. یہ مسلم بن عقیل نے خط بھیجا. کوئی اگر دیکھنا چاہے اردو میں تو سخنان امام حسین نام کر کے کتاب، اس کتاب کے اندر تفصیلی خط بھی ہے، پورا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھے وہاں پڑھ سکتا ہے. سید الشہداء نے جوابی خط بھیجا اور مسلم بن عقیل سے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، دل کو مضبوط کرو، ارادے کو مضبوط کرو، خدا پہ اعتماد کرو اور اپنے راستے میں آگے بڑھ جاؤ. مسلم بن عقیل پہلے دن سے جانتے ہیں کوفی ساتھ نہیں دیں گے، لیکن تابے دار ہیں امام کے، امام کے تابے دار ہیں. بس یہاں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر معاملہ ایسی چیز کا ہو جس کا بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہے اور امام حکم کرے کہ کر دو، پھر کر دو، پھر کر دو، جان بھی جائے تو چلی جائے، حکم امام پہ جائیے نا، مطمئن ہو. ہم لوگ اتنے تابے دار شاید اللہ ہم کو بنا دے کہ موت بھی دیکھیں کہ امام کا جو حکم مانا ہے موت ہی موت ہے، تب بھی یہ نہ کہیں کہ مولا میں نہیں کروں گا، نہیں، حکم مانگے تو کرنا ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم ہو گیا معاملہ. بسم اللہ کے روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، تمام سرداروں کو جمع کیا، کہا تم لوگ ساتھ دو گے، حسین کا ساتھ دینا ہے، اس قیمت پہ ساتھ دینا ہے کہ سب جان دینی ہے، کیونکہ حسین لشکر لے کے نہیں آ رہے ہیں، حسین خاندان بھی لے کر آ رہے ہیں. ایک اور پہلو عرض کرتا چلوں، مجھے حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت میں غیرت کا پہلو بہت اہم نظر آتا ہے. بہت غیور شخصیت ہے حضرت مسلم بن عقیل کی، بہت غیور شخصیت ہے، غیرت مندی بہت زیادہ ہے. اچھا کبھی اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا شاید یہ کرنے کا سوال نہیں ہے لیکن ایسے ہی انسان کے دماغ میں آتا ہے. سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کیوں بھیجا؟ یہ تو طے شدہ بات تھی, جو بھی جائے گا مارا جائے گا, بچنا نہیں تھا, سب جانتے تھے یہ مارے جائیں گے. مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. مسلم بن عقیل بہت غیور, بہت غیرت مند, ہاشمی ہے ہی غیرت مند, رسول کا خاندان غیرت مند خاندان ہے, انتہائی غیرت مند خاندان ہے. اس خاندان میں دستور یہ تھا حضرت بنی ہاشم تک کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا تھا, بھوکا ہو جاتا تھا, مکے کے اندر دستور یہ تھا اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہوتا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, تو وہ مکے سے باہر جا کر ایک کالا خیمہ لگا دیتا تھا, اس کے اندر بیٹھ کر بھوکا پیاسا مر جاتا تھا, باہر نکل کے مانگتا نہیں تھا, مانگتا نہیں تھا. بنی ہاشم کا دستور تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا, باہر جائے گا, مکے سے باہر کالا خیمہ لگائے گا, کالا خیمہ لگائے گا, خیمے کے اندر بھوکا پیاسا مر جائے گا, اتنا ضبط دکھاتا تھا کہ خیمے سے باہر آ کے یہ لوگ نہیں دیکھ پائیں کہ اس کا پیٹ خالی ہے, مر رہا ہے, نہیں دیکھ پائیں. حضرت ہاشم نے دستور توڑا. حضرت ہاشم نے کہا اس طرح جان مت دو, اگر ہم دیں تو لے لیا کرو. حضرت ہاشم نے دستور توڑا, کہا اس طرح جان مت دو. اتنے غیرت مند تھے یہ, نہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, بہت عجیب تھا مانگا. مسلم بن عقیل اتنے غیرت مند آدمی. اب آپ کو سمجھ میں آیا مسلم بن عقیل نے کس غیرت کے ساتھ توا سے پانی مانگا ہے؟ مسلم بن عقیل کے لیے بہت سخت تھا غربت میں کسی سے پانی مانگے, نہیں مانگتے. مسلم بن عقیل غیور. عشاء کے بعد جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کوئی بھی ساتھ نہیں, غیرت مند آدمی ہے, کسی سے مدد نہیں مانگ رہے کہ کوئی میری مدد کرے, میں غریب الوطن ہوں, ایسی کوئی چیز نہیں. مسلم بن عقیل مسجد سے نکلے, روایتوں کے مطابق گلیوں کے اندر یوں ہی ادھر سے ادھر جانے لگے. یہ کسی گھر کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ کوئی تو ماننے والا ہوگا نا کوفہ کے اندر, کسی کے گھر پہ چلے جاتے. مسلم بن عقیل کو صرف ایک خبر تھی, ان کو پتا تھا مجھے جاسوس ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں میں کسی کے گھر پہ جاؤں گا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. مسلم بن عقیل اپنی جان خطرے میں ڈالے گا, کسی اور کی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا. اس سے بن عقیل گلیوں میں گھومتے رہے, رات کے پہر گزر گئے, رات کی شدت آ گئی, شاید ایسا کوئی وقت ہوگا جیسے اب آ گئے. ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ بھی آئی, جو امام کا عاشق ہوگا, جتنا عاشق ہوگا امام کی مصیبت میں اتنا شریک ہوگا, جتنا عاشق ہوگا وہ امام کی مصیبت میں اتنا شریک ہوگا. جب مسلم بن عقیل کو دیکھو گے سمجھ میں آ جائے گا یہ حسین کا عاشق ہے, یہ حسین کا عاشق ہے. غریب الوطنی شروع ہو گئی, حسین کی غریب الوطنی ہے, مسلم بن عقیل کی غریب الوطنی سے شروع ہوئی. گلیوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ گئے, ایک عورت نے دروازہ کھولا, اس نے مسلم بن عقیل کو دیکھا اور کہا کہ اے شخص تو چہرے سے شریف النفس لگ رہا ہے, رات کے اس پہر میں گلیوں میں کیوں کھڑا ہے؟ تجھے نہیں معلوم عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ وکیل نے سر جھکا لیا, اب کیا بولے؟ اس عورت سے کچھ نہیں کہا, کہا ٹھیک ہے. وہ عورت اندر چلی گئی, تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا مسلم بن عقیل پھر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر دوبارہ باہر نکلی اور کہا میں نے تجھ سے کہا کہیں اور چلا جا. اب میں کہتا ہوں کسی غیرت مند کے لیے کتنا سخت جملہ ہوگا یہ, کیا بولے, کہاں جاؤ؟ یہ غیرت مند نہیں سمجھ پائے گا کہ کسی عورت سے یہ کہنا پڑے پانی دے دے. اس دن بن عقیل نے کہا ہے عورت میں غریب الوطن ہوں, میں اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہوں, اس شہر نے مجھے دعوت دی تھی, میں ان کی دعوت پہ آیا تھا, اب میری دعوت نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو گئی ہے. وہ آئے مسلم بن عقیل کی غربت کے اوپر, پردے دار عورتوں کو بھی پتا ہے آج کی رات مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے. عورت کی عظمت پر سلام ہو, اس مرد عورت کی ہو پہ اہل بیت پر ہمارا سلام ہو. نہیں گھبرائیں. کہا تم ہمارے مولا کے نمائندے ہو, ہمارے مولا کے چاہنے والے. پانی لے کر آئے, پانی پی.
حسین بن عقیل نے پانی پی لیا.
اب پہلے معاملہ کچھ اور تھا, عورت کہہ رہی تھی کہیں اور چلا جا, اب معاملہ کچھ اور ہو گیا. امام کی چاہت نے سب کچھ بدل دیا. تو نے کہا سید و سردار میرا گھر حاضر ہے, آپ کو کہیں اور جگہ نہیں ملتا, ہمارا گھر حاضر ہے, ہمارے گھر آئیے. میں پھر عرض کروں گا, حسین بن عقیل نے کڑے دل کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا. مسلم بن عقیل گھر میں چلے, تھوڑی سی دیر سوئے
تو آ کہتی ہے مسلم بن عقیل رات کے کسی پہر میں اٹھ گئے, کھڑے ہو کر عبادتیں کی.
نماز شب ہماری اصطلاح ہمارے لیے بہت درس ہے. مسلم بن عقیل چلتی تلواروں کی سہارے میں نماز شب پڑھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر عبادتوں میں مشغول رہے, پھر اچانک توا کو بلایا. کہا توا جو ہمارا اسلحہ تیرے پاس رکھا ہے وہ اسلحہ واپس کر دے. کہا مولا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہا میں نے دشمن کے آنے کی ٹاپوں کی آواز سن لی ہے, دشمن مجھے ڈھونڈ رہا ہے, تیرے گھر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے اسلحہ تیرے گھر سے بہت کم رہ گیا ہے, اسلحہ فوراً لیا تاکہ میں تیار ہو کے باہر نکلوں. تو انہوں نے کہا مولا آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, ہمارے گھر میں رکیے, آپ اکیلے باہر جائیں گے لشکر آپ کے سامنے آ جائے گا, میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے. مسلم بن عقیل نے فوراً کہا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گا, کوئی میری لاش سے گزر کر تجھے ہاتھ لگائے, برداشت نہیں کروں گا. میں کہوں گا اب ہمیں سمجھ میں آیا کیوں سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا, نہ ہو مسلم بن عقیل کے دیکھے شام غریبوں میں کیا ہونے والا ہے. حضرت ہاشمی کیسے برداشت کر دی, شام غریبہ سب جگہ دی.
مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلے, دشمن کا سخت مقابلہ کیا, ایک کے بعد ایک لشکر آتا رہا, لشکر جاتا رہا, مسلم بن عقیل ہراتے رہے. یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے اس آدمی کو جس کے حوالے نے لشکر کیا تھا اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم کبھی ایک مانگتے ہو, کبھی دس مانگتے ہو, کبھی سو مانگتے ہو, میں نے ایک آدمی پکڑنے کو بھیجا ہے. اس نے جواب میں کہا تجھے نہیں معلوم تم نے حیدر کرار کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے, عام آدمی نہیں ہے یہ, مسلم بن عقیل ہے, یہ علی کی نسل سے شمشیر دانے شمشیر چلاتے یہ لوگ. کہا ٹھیک ہے اگر تلوار سے قابو میں نہیں آتا دھوکے سے قابو کرو. دھوکے سے قابو کیا, گڈھا کھودا, مسلم بن عقیل کو دھکیلتے دھکیلتے لائے, اس گڈھے کے اندر گرا دیا. مسلم بن عقیل کے اوپر پتھروں کی بارش بارش ہو گئی. کس کس پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے؟ مسلم بن عقیل نے سہا ہے پہلے کربلا کے سارے کا مسلم بن عقیل سہ رہے. پتھر مارے, تلواریں ماری, اوپر کا ہونٹ کاٹ دیا, اس بن عقیل کے جسم سے خون بہا, پتہ نہیں کتنی دیر لڑائی لڑی ہے. اس کے بعد ایک موقع کے اوپر اسیر کر دیا, رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ لیا اس بن عقیل کو. اس نے بن عقیل نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی دو. لشکریوں میں نے جاؤ بھا پانی دے یا نہیں دے, کہا پانی دے دو. پانی لایا کٹورے کے اندر, جیسی منہ پہ لگانے لگے اوپر کا ہونٹ کھڑا ہوا تھا, وہاں سے خون گرا پانی کے اندر. اس نے بن عقیل نے پانی سائڈ میں رکھ دیا, دوسرا کٹورا لایا, پیالہ لایا, اس کے اندر بھی خون گرا. اس نے بن عقیل نے یہ بھی برابر میں رکھ دیا. تیسری دفعہ لائے, اس نے بن عقیل کا خدایا میں سمجھ گیا میرا ہوتا ہے پیاسا بھرنے والا ہے, میرا آقا پیاسا جائے گا, مجھے بھی پانی نہیں چاہیے. اب پانی نہیں چاہیے, یہ حسین کا عاشق ہے, حسین کی طرح غریب البتر ہے, حسین کی طرح پیاسا ہے, حسین کا عاشق. دار العمارہ کے اندر لائے, دار العمارہ کے اندر لائے, سامنے کھڑا کیا, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, کھلی ہوئی زنجیروں کے سامنے ہے, شمشیروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا, شیر خدا کے اولاد کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھو. کہا سلام کرو تمہارا امیر ہے. کہا میرا امیر صرف حسین ہے, کوئی امیر نہیں. علی کا بیٹا علی کی نسل ہے. کہا میرا امیر صرف حسین, کوئی امیر نہیں ہے. کہا اس کو مار دو.
دارو ہمارا کی چھت کے اوپر لے گئے. بس وہ وقت آیا ان شیر خدا کے بندر کو زمین پر گرایا, زمین پر گرے, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. ارے کیا ہم شہادت ہو گئی؟ نہیں, ابھی ایک بار حلا باقی ہے. حسین کا لاشا بوال ہوا, اس نے میں نقیر کا لاشا رسیوں میں گزٹ آ گیا. کوفہ کے بازاروں میں میں کہوں گا مسرے میں رکھی, سلام ہو آپ کی عزمت کے اوپر, سلام ہو آپ کی غربت کے اوپر, سلام ہو آپ کے مسائل کے اوپر. لیکن مسلم بن عقیل حسین پھر حسین ہے, حسین کی اولاد حسین کی اولاد ہے.
اب ایک مرحلہ سید الشہداء مکہ سے کربلا کی طرف گامزن ہیں, ایک منزل کے اوپر کچھ لوگ ملے ہیں. سید الشہداء کے پاس آئے, سید الشہداء نے کہا کوفے کی حالت کیا ہے؟ کہا سب کے سامنے بتائیں اور خفیہ کر کے بتائیں. مولا نے کہا میرے دوستوں کے سامنے بتاؤ, جس کو جو کرنا ہے وہ کرے. کہا ہم نے ہانی ابن عروہ مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے اندر گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے. مسلم بن عقیل کی لاشے کو کنویں کے اندر گھسٹتا ہوا دیکھا ہے. مسلم بن عقیل کے بچوں نے امامہ اتار دیا, انتقام انتقام کی آواز اٹھائی. کہا مولا ہم انتقام لیں گے, ہم کنواں جائیں گے. سید الشہداء نے سب کو صبر کی تلقین کی, کہا صبر کرو ہم انتقام لیں گے, ہم کنواں ضرور جائیں گے. اس کے بعد سید الشہداء نے عجیب کام کیا, مسلم بن عقیل کی بچی کو طلب کیا. کہا مسلم بن عقیل کی بچی کو لاؤ, مسلمانوں کو میں سنت رسول سکھا دوں, جب کسی کے مرنے کی خبر ملے اس کے یتیم کے سر میں ہاتھ پھیر دیا کرو. مسلم بن عقیل کی بچی کو لائے, اپنے زانو کے اوپر بٹھایا, سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, بچی پہچان گئی. کہا امو جان آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. ارے باپ, مسلم بن عقیل کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. ارے ابھی سگیرہ پوچھے گی میرے بابا جب اس کے باپ کا انتقال ہوا وہ شہید ہوئے ان کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا, یہ میرے منہ پہ تماشے کیوں لگا رہے ہیں؟ واہ مسلم بن عقیل, واہ مظلوم جاتے مسلم بن عقیل.
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, نسل بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, قلب مقدس سیدہ کو, قلب مقدس امام حسین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, ہم نے محرم کے غم اٹھانے کا بیڑا اٹھایا ہے پاک پروردگار, تو دشمنوں کی سازشوں کو ان کے ہمراہ نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, اس ماہ محرم میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری کرے تو اس کی جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.